مومنین کی جو نشانیاں سورہ انفال کے شروع میں ابتدا میں بیان کی گئی ہیں ان کو ان میں غور کرنا چاہیے. ہمارے درمیان ہمارے اندر بھی ہیں, کتنی پائی جاتی ہیں یا کتنی کمی ہیں. مجھے یاد آیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث سنو تو اگر وہ فضائل کی حدیث ہو تو یہ غور کرو کہ یہ حدیث ہمارے اندر ہے, اور اگر وعید کی حدیث ہو اس میں ڈرایا گیا ہو دھمکایا گیا ہو تو یہ غور کرو کہ ہم اس حدیث میں تو نہیں ہیں. فضائل کی حدیث میں یہ غور کرو کہ یہ حدیث ہمارے اندر ہے, اس فضیلت کو ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر وعید کی حدیث ہے تو یہ غور کرو کہ ہم تو اس حدیث میں نہیں ہیں. ایسی آیات میں بھی غور کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اندر ہے, اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو ہم تو اس میں نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو وہ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا یوں ہی ہے, مومن تو وہ ہیں. انما کا لفظ آ گیا تو اس کا ترجمہ پھر اب یوں ہوگا, مومن تو وہ لوگ ہیں جو جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف سے کانپ جائیں اللہ کے خوف سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں, یعنی ان کے سامنے تلاوت کی جائیں, تو ان کے ایمان میں زیادتی ہونے لگے, ایمان انہیں خود بڑھتا ہوا محسوس ہو کہ واہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھے, بھروسہ بڑھے. اور یہ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. ومما رزقناہم کے الفاظ لگا دیا اللہ نے, یہ تمہارا تھوڑی ہے جو تم کنجوسی کر رہے ہو, ہم نے دیا ہے تمہیں. تو ہماری مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے منشی کو اس کا سیٹھ حکم دے کہ وہ منشی چل اپنی جگہ سے اٹھ, فلاں اتنے پیسے اتنی گڈی فلاں جگہ دے کے آ جائے. اب وہ کہے نہیں میں کیوں یہ کیوں دے کے آؤں, تو وہ کہے گا ظالم پیسے میرے ہیں, تو میرا ملازم ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں جا فلاں جگہ دے کے آ, تجھے کیا بے چینی ہے, کیا اعتراض ہو رہا ہے. تو یقین مانیے منشی اور سیٹھ کی تو کچھ نسبت ہوگی, ہماری اتنی بھی نسبت نہیں ہے. منشی کوئی عبادت تھوڑی کرتا ہے اپنے سیٹ کی, اس کو سجدہ تھوڑی کرتا ہے, ہماری تو وہ نسبت بھی نہیں ہے. تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے. اور پھر ہم حضرت والا فرمایا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے, اور وہ بھی 2.5% ہے, 97.5% تم اپنے پاس رکھو بھائی, کس نے کہا ہے صرف 2.5% خرچ کرو, 97.5% تو تمہارے پاس ہے, حضرت والا فرماتے اب کیوں ڈرتے ہو. اچھا ایک بات یاد آ گئی, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت خان بھی نور اللہ مرتبہ, شیخ کے سامنے تو چٹا بٹا کھول دینا چاہیے. تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, حضرت زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دل بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. بھائی پیسے نکلنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ آج کل پیسے کمانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل سے پیسے کمائے جاتے ہیں, تو جب وہ نکلتے ہیں نا تو ذرا غم ہوتا ہے. تو حضرت نے صاف صاف لکھ دیا اپنے شیخ کو, شیخ اس سے کیا چھپانا, لکھ دیا صاف صاف کہ زکوٰۃ جب ادا کرتا ہوں دل نہیں مانتا, بے دلی یعنی دل ساتھ نہیں دیتا, تو کیا یہ اخلاص کے منافی ہے؟ فرمایا نہیں, عین اخلاص ہے, بلکہ دل کے ساتھ نہ دینے کے باوجود جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ دل کا مجاہدہ ہوا, اس کا ثواب الگ ملے گا, ڈبل ثواب ہے. اب بتائیے شیخ کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے, جس کو ہم بیماری سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ عین صحت ہے, اور بعض اوقات ہم عین صحت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور شیخ کہتا ہے نہیں یہ بیماری ہے, تکبر ہے, عجب ہے, فلاں ہے. شیخ جو ہے وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے, تشخیص کر لیتا ہے, اور ایسی بیماریاں جو ایکس رے میں بھی نہیں آ سکتی, یہ اللہ والے ان بیماریوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں. جو بتائیے حسد دل کا وہ کرا لیجئے, کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو 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 جدید سے جدید ٹیسٹ ہو کرا لیجئے, کیا اگر کسی کے دل میں حسد ہو وہ آ جائے گا اس میں, یا بغض ہو, ریا ہو, یہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اس میں ایکس رے وغیرہ میں یا کسی ٹیسٹ میں, یہ نہیں آ سکتی. اللہ والے ان چیزوں کو ان ایسی چیزوں کے معالج ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ والے, اللہ والے, اللہ والے ہیں بھائی. طبیب عشر ہیں, امراض قلب کے ماہر, سو ڈاکٹرز بھی یہاں دل دکھانے آئے ہیں. طائف صاحب کا شعر یاد آ گیا آپ کی برکت سے. طبیب عشر ہیں امراض قلب کے ماہر, سو ڈاکٹرز بھی یہاں دل دکھانے آئے ہیں. حضرت ہمارا دل بھی دیکھ لیجئے, کوئی بیماری تو نہیں, شیخ کو دل دکھا رہے ہیں ڈاکٹر بھی. اور میں عرض کرتا ہوں دنیا کا کوئی اسپتال آپ دیکھ لیجئے, اس کے اندر مریض داخل ہوتے ہیں یا تو ان کی یا تو وہ شفا یاب ہو کے نکل آتے ہیں یا ان کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے, یہی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو روحانی اسپتال ہے جس کو ہم خانقاہ کہتے ہیں, یہ وہ اسپتال ہیں کہ یہاں مریض داخل ہوتے ہیں ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. یہ اسپتال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لگایا ہوا بنایا ہوا اسپتال ہے, اس کی بنیاد حضور نے تزکیے کی بنیاد رکھی گئی, آپ نے تزکیے کا کام بھی کیا. تو یہ وہ اسپتال ہے کہ اس میں مریض داخل ہوتے ہیں عشق مجازی کے, بد نظری کے, دل میں گندے خیالات کے, ریا کے, ایک سے ایک بیماریاں. شیخ کو سے تعلق قائم کیا, اس کو بتاتے رہے, شیخ کے مشوروں پر دل و جان سے عمل کرتے رہے, جان لڑا کر مجاہدے برداشت کر کے ایک وقت آیا اللہ والے ہو جاتے ہیں. اب شیخ کہتا ہے آپ دوسروں کی بھی اطلاع کیجیے, تو وہ مریض آئے تھے ڈاکٹر بن کے نکلے. ایسا اسپتال کوئی دکھا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا اسپتال دکھائے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں جو سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ انفاق بھی ان کی صفت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے بارش سے پہلے جو آندھی آتی ہے, اس سے تشبیہ دی گئی. مطلب یہ ہے کہ وہ بارش سے پہلے جو آندھی آتی ہے نا, وہ نہ درخت کو چھوڑتی ہے, نہ گھروں کی چھتوں کو چھوڑتی ہے, نہ دروازوں کو, کسی چیز کو نہیں چھوڑتی, ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے, ہر چیز اسے ہلنے لگتی ہے. اگر ٹین کی چھت ہو وہ بھی آواز دینے لگتی ہے. تو فرمایا کہ حضور کی مثال ایسی تھی کہ بارش سے پہلے جو آندھی آتی ہے حضور ایسے ہو جاتے تھے رمضان میں, یعنی کسی مسکین کو چھوڑتے ہی نہیں تھے دیے بغیر, اتنا خرچ فرماتے تھے. رمضان میں انفاق بڑھ جاتا تھا, ویسے اور مہینوں میں بھی تھا. تو مما رزقناہم ينفقون, مما رزقناہم کے الفاظ لگا دیے کہ ہم نے یہ دیا ہے ان کو, رزق ہمارا دیا ہوا ہے, ہمارا ہے, یہ تو امانت بطور امانت کے ہمارے پاس ہے, تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون، یہ معیار ہے جو آج یہ آیت گزری تھی، یہ معیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے تقویٰ کو، کہ نہیں پہلے ان نافیہ لائے کہ نہیں ہے اللہ کے دوست، یعنی کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے الا المتقون، پھر استثناء حرف استثناء لائے الا، مگر وہ جو متقین ہیں. تو یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ولی مگر وہ جو متقین ہیں. حضرت والا یہاں فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتحجدون، ان اولیاؤہ الا الحاجون، اللہ کے دوست نہیں ہیں مگر وہ جو کثرت سے حج کرتے ہیں، اور اللہ کے دوست وہ نہیں ہے اللہ کے دوست مگر وہ جو تحجد پڑھتے ہیں. ایک شخص اگر تحجد نہیں پڑھتا تو ولایت اس کو مل سکتی ہے اگر وہ گناہوں سے بچے، فرض واجب سنت موقع ادا کرے اور گناہ سے بچے، ہر ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہ سے بچے. لیجیے ولی ہے، ولی بنیا. اللہ نے معیار کیا قرار دیا ہے؟ تقوی بس. اور تقوی کہتے ہیں کف النفس عن الہوا، اپنے نفس کو اس وقت روک لینا جب نفس کے اندر جو گناہ کی خواہش ہے وہ خواہش کے درجے میں ہو، تمنا کے درجے میں ہو، اس وقت روک لینا، یہ تقویٰ ہے. تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان اولیاء الا المنفقون، بہت زیادہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں. یہ صفات ضرور ہیں لیکن معیار نہیں ولایت، ولایت کی صفات ہیں مگر معیار تقویٰ ہے. لہذا نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو نظر کا چور ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ عادت بنا کر احیانہ نہیں، یعنی کبھی کبھار تو اولیاء اللہ سے بھی گناہ ہوں گے. بلکہ بقول حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرفدہ کے کروائے جاتے ہیں، ہاں اولیاء اللہ سے گناہ کروا دیے جاتے ہیں کہ میرا بندہ بڑے تقویٰ سے رہ رہا ہے، بہت تقویٰ سے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے میں عجب آ جائے. تو بیلنس کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بیلنس ایک آدھ گناہ کروا دیتے ہیں تاکہ زاویہ بندگی قائم رہ گئے، ہو مجھ سے گناہ ہو گیا، اب وہ جو عجب آ سکتا تھا تقویٰ کی وجہ سے گناہوں سے بچتے اس سے بھی عجب آ جاتا ہے کہ میں تو خوب گناہوں سے بچ رہا ہوں. تو بعض اوقات گناہ کروائے جاتے ہیں اللہ والوں سے، اور پھر ان کو ان پر ندامت طاری کی جاتی ہے، ان کے آنسو بہائے جاتے ہیں، توبہ کی توفیق دی جاتی ہے، تو پہلے سے بھی زیادہ اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی اس طرح بھی ان کا راستہ طے کروا، یہ اللہ ہے بھائی، اللہ اپنا راستہ کیسے طے کراتے ہیں وہ اللہ ہی جانے. تو اس طرح بھی راستہ طے کروایا جاتا ہے. حکیم الامت اس کی مثال یوں دیتے ہیں، ایک حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک وہ انگریز کا اشتبل تھا، اس میں سائس اس نے رکھے ہوئے تھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے. ان میں سے ایک سائس نے لاٹری کا ٹکٹ لے لیا، وہ لاٹری اس کی نکل آئی 50,000 روپے، اس وقت کے 50,000 روپے اس وقت کے اربوں خربوں شاید بن جائیں، وہ نکل آئی. اب وہ اس کے پاس کچھ اہلکار آیا کہ بھائی آپ کے یہاں یہ اس نام کا آدمی ہے. اس انگریز نے کہا ہاں میرا ملازم ہے. اس نے کہا یہ 50,000 کی لاٹری اس کی نکلی ہے. تو وہ انگریز بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا لاؤ مجھے دو میں سنبھال لوں گا، اپنے پاس سب کچھ رکھا اور پھر صبح سے اس کو مارنا شروع کیا اس سائز کو. شام تک بہانے سے خوب پٹائی لگائی شام کو ادھواں کر دیا، اور پھر اس کو شام کو کہیں جا کے جب وہ بالکل پجمردہ ہو گیا تو اس کو یہ دیا کہ یہ تیرا 50,000 کا انعام نکلا ہے یہ لے، اور اگر میں صبح تجھے دے دیتا تو تیرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اب تو نے صبح سے شام تک غم اٹھائے یہ اب لے لے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بیلنس کیا جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ اپنے نسبت کی دولت عطا فرماتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ غموں سے گزارتے ہیں زبردست غم تکلیف سے بلاتے ہیں, پھر کہیں جا کے ان کو اپنے تعلق کی دولت دی جاتی ہے. اور پھر جب وہ دولت دی جاتی ہے نا, اگر ان غموں سے گزارے بغیر دی جائے تو قدر بھی نہ ہو. اول تو دی نہیں جاتی, لیکن دی جائے بالفرض مال دے دی جائے تو قدر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بکتے نہیں ہیں, بکاؤ مال نہیں ہوتے. تو غم اٹھانے کے بعد, تقویٰ کا غم اٹھانے کے بعد, معاشرے کا, نفس اور شیطان کی غم اٹھانے کے بعد, کہیں جا کے ان کو یہ اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے تو اس کی وہ قدر کرتے ہیں. تو ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں ہے اللہ کے ولی مگر وہ جو متقین ہیں. بس اتنا ہم کر لیں کہ فرض, واجب, سنت موقعہ اگر ادا کر لی, اور جتنے بھی فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن موقعہ ہیں, یہ ادا کر لیے جائیں, اور ظاہری اور باطنی اور چھوٹے اور بڑے, ظاہری باطنی چھوٹے بڑے چار قسم کے گناہ ہو گئے, ان سے جان لڑا کر بچنے والا ہو بس وہ اپنے وقت کا ولی ہے. اور آج جو اکثر حصہ جو پڑھا گیا وہ جہاد کی آیات کے متعلق تھا, اور جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے, اور بلکہ جہاد کیا, جہاد کی تیاری بھی بہت عظیم و شان چیز ہے. لہذا ایک راز کی بات, ایک راز کو کھولا گیا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ان کفار کے لیے جس قدر تم سے قوت ہو سکے وہ تیار رکھو, جتنی قوت تم اکٹھی کر سکتے ہو ان کفار کے لیے تیار رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, یعنی گھوڑے تیار رکھو, تو یعنی سواریاں. اور آج کل کے دور میں, آج کل کے حساب سے کیا فرمایا, ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, تاکہ تم روب میں رکھ سکو ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو. آج کل تو یہ تیاری تو کیا ہوتی, تیاری تو کیا ہوتی, ہم نے تو تیاری تو فوج کر دی ہے نا, فوج نے اپنی وردی نہیں اتار دی. ہمارے مولانا شاہ راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک واقعہ سناتے تھے, وہ سچا واقعہ, کہ ایک گاؤں میں ایک میجر صاحب تھے, میجر رینک کے آدمی تھے, وہ بغیر وردی کے ایک دکان پر گئے. وہاں ایک دیہاتی پہلے سے اس دکان پہ کھڑا ہوا تھا, وہ دکان یا تو تنگ تھی یا کھڑے ہونے کی جگہ تنگ تھی, میجر صاحب کے پیر سے ٹھوکر لگ گئی دیہاتی کے پیر کو, اور دیہاتی کے پاس وہ ڈنڈے ہوتے ہیں دیہات والوں کے پاس, اس سے وہ مختلف کام لیتے ہیں. وہ جو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, اب جب میجر صاحب کے وہ لگی, وہ ٹھوکر لگی پیر سے دیہاتی کے پیر پر, تو دیہاتی نے کو غصہ آ گیا, تیز مزاج کا تھا وہ, غصہ آ گیا, اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور دے مارا سر پہ, اور سر پھاڑ دیا میجر صاحب کا. میجر, اس کو کیا پتا یہ میجر ہے, وردی تھی. تو حضرت مولانا شاہ راہ الحق صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ بتاؤ اگر وہ میجر صاحب ان کے بیج لگے ہوئے ہوتے, وردی میں ہوتے, بوٹ پہنے, اور بوٹ پہنے ہوئے ہوتے تو اور زور سے ٹھوکر لگتی ہے, جتنی چپل سے لگی ہوگی اس سے زیادہ تو وہ بوٹ سے لگتی ہے. مگر پھر بھی وہ دیہاتی کہتا, کوئی بات نہیں صاحب جی, ایسا تو ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو وردی نظر آ رہی ہے کہ یہ فوج کا آدمی ہے, اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. تو بس یہی بات ہے, آج جو پٹائی لگ رہی ہے نا, پٹائی, نہ ہمارا سر کے بال سنت کے مطابق, نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق, نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق, نہ ہماری معاشرت زندگی سنت کے مطابق, کاروبار سنت کے مطابق نہیں. کوئی چیز ہماری سنت کے مطابق نہیں. بقول حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے, بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے, روتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے, جن طریقوں کو, جن سنتوں کو زندگیوں میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کے دھکے کھائے, آج وہ سنتیں ہمارے چہروں سے دھکے کھا رہی ہیں, وہ سنتیں ہماری شادیوں سے دھکے کھا رہی ہیں, وہ سنتیں ہمارے کاروبار سے دھکے کھا رہی ہیں. ہم دھکے دے رہے ہیں مسلمان ہو کر. جن سنتوں کو زندگیوں میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے دھکے کھائے, اوجڑی ڈالی گئی اونٹ کی اوجڑی, آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکے, آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا, کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں, دھکے کھائے ہیں, کانٹے بچھائے گئے, کس کے لیے؟ یہی محنت تو تھی نا. تو ان طریقوں, وہ سنتیں, وہ طریقے آج ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. میرے دوستو, صحابہ سنت پر مر مٹتے تھے سنت سمجھ کر, اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر. کتنا فرق ہے سوچ کا. وہ سنت پر مر مٹتے تھے. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, حضرت وہ حضرت حذیفہ ابن یمان, انہوں نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان سے لقمہ گر گیا کسرا کے دربار میں. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو لقمہ کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا, سنت یہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو شاہی آداب کی خلاف ورزی کی, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رہنے دو, جاؤ اپنے پاس رکھو شاہی آداب کو, میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے, ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. ان کی کامیابی کا راز یہ تھا. حضرت عثمان کے جب مکہ مکرمہ وہ گئے تو ان کے مذاکرات کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو ان کی جو لنگی تھی تہبن, وہ نصف ساق تک تھی جو سنت ہے, یعنی آدھی پنڈلی تک. انہوں نے کہا عثمان, اور ان کے ہاں تو جتنا نیچے ہو گھسٹ رہا ہو لباس زمین پر اور نشان بنا رہا ہو, اتنا زیادہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا اہل مکہ کے ہاں مشرکین. انہوں نے کہا عثمان یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے, بات ختم ہو گئی, بس میں نے اپنے محبوب کو ایسے ہی دیکھا ہے. جو میں نے حدیث سنائی تھی نا پہلے, حب کا شیء یعمی و یسم, اگر تم کو کسی چیز کا عشق ہو جائے, محبت ہو جائے, تو تم کو بہرا کر دے گی اور اندھا کر دے گی, کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اب یہ وردی ہم نے چھوڑ دی, یہ تو وردی جسم کی تھی کہ جسم میں کہ اعضا, چہرہ, لباس وغیرہ, یہ سنت کے مطابق نہیں. آپ دوسری چیزیں لے لیجئے, معاشرت کہاں ہے سنت کے مطابق, معیشت کہاں ہے سنت کے مطابق, کاروبار کہاں ہے, گھریلو زندگی کہاں سنت کے مطابق ہے. لہذا وہ پٹائی لگ رہی ہے, پٹائی لگ رہی ہے, اور یہ لگتی رہے گی جب تک ہم صحیح راستے پر نہیں آتے. صحیح راستہ بھی آج بتایا گیا ہے, آج یہ آیت گزری, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں. اپنا اپنا دین تھوڑی, یہ تو دین کی فکر بھی کرنی ہے, سب کے دین کی فکر بھی کرنی ہے. یہ مومن کی صفات ہیں, ایمان والوں کی صفات ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, کہ وہ نماز کو قائم کرنا کا کیا مطلب ہے, نماز کو پورے واجبات اور اس کی صحت کے ساتھ پڑھنا اپنے اعتبار سے, اپنی ذات سے, اور نماز کسی کو چھوڑنے بھی نہ دینا, یہ ہے نماز کو قائم کرنا. خود بھی قائم کرو, قائم کرواؤ بھی, نہ نماز چھوڑو نہ کسی کو چھوڑنے دو. مگر یہ نہیں کہ وہ جو ہے ایک صاحب نے سنا کہ کسی مولوی صاحب سے سن لیا کہ جو کلمہ نہیں پڑے گا جہنم میں جائے گا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پڑوس میں ہندو رہتا تھا, تو وہ پہلے ہی انہوں نے ٹھان لیا کہ میں اس کو جا کے ٹھیک کرتا ہوں. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دے گھوسے اور لاتیں اس کو شروع. نے کہا بھائی کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, بتاؤ تو صحیح. نہیں کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اس نے کہا بھائی میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ رہنا چاہتا ہوں, رہنے دو. دیکھ لو کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ نہیں پڑے گا جہنم میں جائے گا. اچھا اس نے تنگ آ کے کہا, جب مار دھاڑ کم نہیں ہوئی تو اس نے کہا لاؤ پڑھاؤ. اس نے کہا یار وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ایسے نہیں, پیار سے محبت سے, پیار سے محبت سے, ہاں اس طرح نہیں. دل پگھلتا, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم تھے ہندوستان کے, تبلیغ کے کام کے بارے میں ان کو اشکالات تھے جب مولانا الیاس صاحب نے یہ کام شروع کیا, ان کو اشکالات. اور مفتی اعظم کے اشکالات کیسے ہوں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں, اشکالات تھے. ان کے یہاں جماعت گئی, جب جماعت گئی انہوں نے دن میں محنت کی, رات کو اٹھ کر وہ رو رو کے تہجد میں مانگ رہے تھے, اللہ فلاں پہ آج محنت کی, اس کو دعوت دی, ہدایت دے دیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے اپنے دین کے. وہ جب مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تہجد کے لیے اٹھے, انہوں نے اپنے اوپر سے بالا خانے سے دیکھا نیچے, یہ منظر دیکھ کر ان کا دل پر فرمایا, مولانا الیاس صاحب سے فرمایا میں سمجھ گیا تبلیغ سے کام کو, بس سارے اشکال ختم, سب ختم. یہ چیز ہے. حضرت خانگی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ یاد آیا کہ آدمی کی رائے کبھی بھی بحث مباحثے سے نہیں بدلتی بلکہ حالات سے بدلتی ہے. آدمی کی رائے کبھی بھی بحث مباحثے سے نہیں بدلتی, حالات سے بدلتی ہے. حالات سے رائے بدلنا چاہتے ہیں ہم, حالات ایسے بنائیں, محنت کریں. تو میرے دوستو یہ ایمان والوں کی جو صفات ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. جہاد کی جو آیات گزری اتنا عظیم الشان, یہ تو ہم کیا اس کی تیاری کیا کرتے, ہم تو آج یعنی وردی چھوڑ بیٹھے اپنی. پہلے ہم اس پر تو آئیں, اور مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو جہاں کہیں مدد آ رہی ہے یہ تو کافر ہم کو یہ سوچ کر مارتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, یہ سوچ کر وہ ہماری پٹائی لگا رہا ہے اس بخ میں کہ یہ ایمان والے ہیں. وما قرآن میں ہے نا, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لائے جو تعریف کے قابل ہے, زبردست قوت والا ہے. تو اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے, اس پر اللہ مدد فرما دیتے ہیں, ورنہ ہم کہاں مدد کے قابل ہیں, ہمارے حالات کیسے ایسے کہاں ہیں کہ مدد ہو سکے. کیونکہ جہاد کی جو آیات ہیں جہاں جہاں فرمایا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت, تم پہ نہیں ہو, تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکتی, تمہارے یہ لشکر تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے زیادہ ہو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, یاد رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہیں, اللہ متقین کے ساتھ ہیں. تقوی نہیں ہوگا مدد ہٹ جائے گی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت جب صلیبی جنگیں چل رہی تھیں تو رات کو اٹھتے تھے تہجد میں, اور تہجد میں اٹھ کر وہ چکر لگاتے تھے لشکر کا. لشکر میں جو سپاہی سو رہا ہوتا تھا وہ فرماتے تھے اگر ہمیں شکست ہوئی تو ایسے ہی سپاہیوں کی وجہ سے ہوگی. تہجد کا وقت ہے, اللہ سے منوانے کا وقت ہے, اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں, یہ فتح ایسی تھوڑی ملے گی, پہلے مانگے تو صحیح اللہ سے. تو وہ فرماتے تھے اگر شکست ہوئی تو ایسے ہی سپاہیوں کی وجہ سے ہوگی جو تہجد میں اٹھتے ہیں. صفات نہیں ہے, صفات تو ہوں. ایک عجوبی تو آیا تھا, اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, حنین کے موقع پر بعض صحابہ نے یہ کہا کہ بھائی پہلے تو ہم تھوڑے ہوتے تھے, بے سر و سامان ہوتے تھے, تب بھی اللہ ہمیں جتواتے تھے, ہم کامیاب رہتے تھے, آج تو ہم زیادہ ہیں. تو آج یعنی مطلب یہ کہ آج کیوں نہ جیتیں گے ہم, آج ہماری برتری کیوں نہ رہے گی. بس یہ تھوڑا سا عجب آ گیا. یہ عجب ایسی چیز ہے جو صحابہ بھی نہ بچ سکے اس کے نقصان سے. فلم تغنی عنکم شیئا, وہ کفار سے زیادہ تعداد, ساز و سامان بھی خوب, مگر اللہ فرماتے ہیں جب یہ چیز آ گئی تمہارے اندر تو فلم تغنی عنکم شیئا, وہ ذرہ برابر کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. نقشہ ہی پلٹ گیا لڑائی کا. یہ ایک باطنی گناہ تھا, باطنی گناہ ایک عجب کا, اور وہ بھی چند لوگوں میں ایسا ہوا تھا, اس کا وبال تو سب پہ پڑا. آپ بتائیے کیا کس قدر محنت کی ضرورت ہے. تو یہ ایمان والوں کی صفات یہ بیان کی گئی, ان کے بغیر, صفات کے بغیر آدمی بنتا نہیں ہے, اور صفات والا بنتا ہے صفات والوں کے پاس جانے سے. تقوی والا بنتا ہے تقوی والوں کے پاس جانے سے. میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں, حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حیات الصحابہ میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع. صحابی ہیں, حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں ان کی روایات ملتی ہیں حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ فرما کیا رہے ہیں, اور دیکھیے صحبت اٹھا بھی چکے ہیں حضور کی, حضور کے زمانے میں ان کے ساتھ رہے, لیکن اب حضرت عمر کا زمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں ہم لوگ تقوی سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. تقوی سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. چپکنا پڑتا ہے, اس کے بغیر کسی متقی اللہ, سچے اللہ والے سے چپکنا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں آتا تقوی, آتا ہی نہیں ہے. جو تقوی آئے وہ تھوڑے دن کا ہوتا ہے. بھائی دوستو, میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اکثر کرتا ہی رہتا ہوں, کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا علم کم تھا, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم کم تھا, کیا ضرورت تھی ان کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی 30 سال جوتیاں اٹھائی ہیں انہوں نے, اور کیا ضرورت تھی مولانا قاسم نانوتوی کو حاجی امداد اللہ صاحب کی غلامی اختیار کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وقی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بننے کی, اور کیا ضرورت تھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو. کل حضرت فیروز میمن صاحب شاید پڑھ رہے تھے نا فجر میں کہ میرا آقا, میرے آقا لکھا ہے فضائل رمضان میں, میرے آقا, میرے آقا سے مراد وہ ان سے بیٹھ تھے, وہ شیخ بنایا تھا اپنا, اور شیخ بھی ایسا نہیں جیسے ہم بنا لیتے ہیں بس ٹھیک ہے. باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ہمارے ہاں آتے ہیں نا یہاں مدرسے میں, باپ شکایتیں لے کے آئے, ارے ظالم اپنی بہنوں کو ستاتا ہے, ماں کا کہنا نہیں مانتا, کیا کیا شکایتیں لے کے آتے ہیں, گھر سے باہر رہتا ہے. میں تو ایک دفعہ ایک استاد سے کہنے لگا بھائی بچیاں ہی اچھی ہیں, یہ لڑکے تو بہت ستاتے ہیں, سب ان کی شکایتیں لے کے آ رہے ہیں. لیکن باپ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے. مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا اپنے دوست سے, میرا بیٹا بڑا باادب ہے, میرا بیٹا بڑا باادب ہے. اور پھر فرمایا کہ جب سہارنپور میں مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے, کھانے کے وقفہ اور نماز ظہر کی نماز کے وقفے کی چھٹی ہوتی ہے, تو میرا بیٹا لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے, یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمانا, لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے زکریا, عام راستے سے نہیں جاتا. اور لمبا راستہ طے کرنے کی وجہ اور عام راستے سے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو عام راستہ جو شارٹ کٹ ہے, جو مکان تک جاتا ہے کھانے کی جگہ تک, اس راستے کے نیچے اس کے شیخ کا کمرہ ہے مولانا یا خلیل احمد سہارنپوری کا, تو یہ سوچ کر یہ وہاں سے نہیں گزرتا کہ میرے پیر اوپر سے گزریں گے. تو یہ باپ نے بیٹے کا عمل دیکھ لیا تھا, تو میں میرا بیٹا بڑا بہادر ہے, بڑا اچھا بیٹا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا ایسے نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے, بچپن میں, اور حضرت کا معمول تھا بچپن میں بیعت بچپن میں بیعت نہیں فرماتے تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ، لیکن مولانا الیاس صاحب کو بیعت فرما، ان کو پتہ تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، ان کو بیعت فرما لیا. اچھا، دوسرا ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے نا مطالعہ، تو کمرے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے ورنہ مطالعہ نہیں ہوتا تھا ان سے. کمرے میں کوئی اور ہے تو یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر ہی نہیں پاتے تھے، اکیلے رہنا پسند فرماتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عشق تھا، تو وہ انہوں نے عرض کیا حضرت میں آپ کے ادھر ایک کونے میں بھی مطالعہ کر لیا کروں اگر آپ اجازت دیں. تو فرمایا ہاں ہاں تم بیٹھ جایا کرو، تم کر لیا کرو مطالعہ. ان کو اجازت دی، یہ بھی دے دی، یہ بھی اپنے اصول توڑ دیے مولانا الیاس صاحب کے لیے. اور عشق بھی ایسا تھا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پان کھاتے تھے، پان تو اگال دان وہ رکھا ہوتا تھا اس میں پیپ ہوتی تھی، تو وہ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے لیے تشریف لے گئے بیت الخلاء، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پیک دان جو تھے، وہ پیک دان جس کے اندر لال لال پیک ہوتی ہے پان کی، کچھے والی اور چونے والی اور چھالیا وغیرہ، وہ ساری کی ساری پی گئے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس کو میری عقل سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا یہ کیا عمل تھا. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ عقل نہیں پہنچ سکتی اس پر، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. تو اس طرح ہمارے اکابر، آپ کوئی ایک بڑا دکھائیے جس نے یہ غلامی اور اس قدر مضبوط تعلق قائم نہ کیا ہو، کوئی ایک دکھائیے مجھے، ایک نہیں دکھا سکتے ہمارے بڑوں میں سے. انہوں نے شیخ بنایا، صحابہ نے حضور کی صحبت کے باوجود، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحبت کو لازم پکڑا، چھوڑا نہیں. تو حضرت مسور ابن مخرمہ، اچھا یہ تھا معمول، یہ تھا کہ جو بڑے درجے کے صحابہ تھے ان سے چھوٹے درجے کے صحابہ نے تعلق قائم کیا. لہذا روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہر ہفتے مجلس ہوتی تھی، اس میں وہ صحابہ شریک ہوتے تھے جن کو ان سے مناسبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے، جو صحابہ ان سے مناسبت رکھتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے. حضرت تمیم داری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی مسجد نبوی میں ان کی مجلس ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گھر پر ہوتی تھی، اس میں وہ صحابہ شریک ہوتے تھے. تو یہ روایات، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ صحابہ نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی شیخ کو کا دامن پکڑا. اور یہ الفاظ بہت صاف اور واضح ہیں کہ ہم تقویٰ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. معلوم ہوا تقویٰ سیکھنے سے آتا ہے، اور تقویٰ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور تقویٰ چپکنے سے آتا ہے کسی صادق متقی یا کسی اللہ والے سے چپکنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور کے وصال کے باوجود صحابہ نے اپنے آپ کو صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. اور آج کل ہم اس دور میں کیسے وہ بھابھی سے پردہ نہیں، بد نظری ہو رہی ہے، دل میں گندے خیالات پکائے جا رہے ہیں، وہ جو تکبر ریا. آپ بتائیے دینی لوگوں کے اندر یہ بات ہے، دینی اپنی ایک دیکھیے، تکبر کسی محنت کی وجہ سے بھی آتا ہے. اگر ایک طالب علم کہے کہ اصل کام تو ہم، اصل محنت تو ہماری ہے، ہم طالب علم ہیں، علم والے ہیں، باقی جو محنت کر رہے ہیں مسجد کا مؤذن ہو یا کوئی اور ہو یا تبلیغ میں جو نکلتے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، اصل تو ہم ہیں علم والے، بس یہ تکبر ہو گیا. تو اپنی محنت کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض لوگ، تو یہ بھی عجب ہے، یہ بھی یہ چیز بھی لے ڈوبتی ہے. سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بلکہ دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی ہماری کوئی محنت، چاہے ہم کسی محنت میں لگے ہوئے ہوں، چاہے وہ تزکیے کی محنت ہو، چاہے وہ علم کی محنت ہو یا ذکر کی محنت، کوئی محنت قبول نہیں ہوگی جب تک ہم سب کچھ کر کے محنت کر کے دوسروں کو افضل سمجھیں. بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور لوگ کر رہے ہیں بھائی، اور یہ سمجھا کہ نہیں ہم اور ہماری محنت، باقی سب کچھ نہیں، یہی عجب ہے، یہ عجب ہے. یہ لے ڈوبنے والی چیز ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی تو صحابہ میں آ گیا تھا. تو حنین کے موقع پہ نقشے بدل لے, اذ اعجبتکم کثرتکم, صحابہ اس کے نقصان سے نہیں بچ سکے, ہم کہاں سے بچ جائیں گے, ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک یہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی, ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.